أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نور الولایا ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے رمضان لائیو نشریات کے ساتھ. عرض کیا تھا پچھلے پروگرام کے اندر بھی کہ نور الولایا قم المقدسہ میں موجود ممتاز علماء کی باہمی کاوش کا نتیجہ ہے کہ جس کا مقصد و ہدف اسلام ناب محمدی کو تمام عالم اسلام تک پہنچانا ہے. ماہ رمضان کی آمد پر بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، کیونکہ ماہ رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے. ماہ رمضان استغفار اور توبے کا مہینہ ہے. استغفار اور توبہ انسان تب ہی کر سکتا ہے کہ جب انسان اپنے نفس کی طرف توجہ کرے اور تمام ان چیزوں کی طرف توجہ کرے کہ جو انسان کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں. ان میں سے جو ایک اہم چیز انسان کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے گناہ. ہم اپنی معمولاً زندگی کے اندر یہ لفظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ دینی ایک اصطلاح ہے، مفہوم ہے. روایات میں بھی عربی زبان کے اندر اس کا متبادل آیا ہے، قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اور ہم اپنی اردو زبان کے اندر بھی اس کو لفظ گناہ سے یاد کرتے ہیں. یہ گناہ اگر انسان کی زندگی میں موجود ہو تو یہ بہت ساری رکاوٹیں انسان کے ہدف تک پہنچنے میں پیدا کرتا ہے. آج آپ کی خدمت میں اس موضوع کو بیان کیا جائے گا اور اس کی مختلف ابحاث کو کھول کر بیان کیا جائے گا، تاکہ ہر انسان متوجہ ہو جائے کہ گناہ کیا ہے اور گناہ سے بچنے کے طریقہ کار کیا ہے، اور اس قسم کی دوسری بحثیں. اس بحث کو کرنے کے لیے ہم نے دو شخصیات کو دعوت دی ہے کہ ان مطالب کو کھول کر آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. ان میں ایک آغائے نوید حسین چنہ صاحب، متحری صاحب ہیں، کہ جو یہاں پر درس خارج کے اسٹوڈنٹ ہیں، حوض المیاں قم کے ممتاز طالب علموں میں سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت مہربانی ہے کہ آپ نے اپنے وقت سے فرصت نکال کر اس پروگرام میں تشریف لے کر آئے.
مشکور ہیں آپ کے اور تمام نور الولایہ کے اراکین کے کہ مدعو کیا, اور ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں اور ماہ رمضان, ماہ برکت, ماہ مغفرت کی تبریک عرض کرتے ہیں.
بہت شکریہ. دوسری شخصیت کے جس کو ہم نے دعوت دی ہے وہ ہیں آغا جمشید علی صاحب کے, جو غزل میں قم میں درس خارج کے اسٹوڈنٹ ہیں, کہ آپ ان سے پچھلے پروگرام میں آشنا ہو بھی چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دوبارہ آپ کی خدمت میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بہت مہربانی. ہم تمام ناظرین کو ماہ مبارک کے حوالے سے حدیث تبریک پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ یہ تربیت کا مہینہ ہم تمام مل کر اپنے نفس کی تہذیب میں بہترین طریقے سے گزاریں.
بہت شکریہ. آغا نوید حسین صاحب, آپ سے آہستہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں جیسے میں نے ابھی اشارہ بھی کیا ہے کہ یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا, گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے, یا گناہ مت کرو. تو سب سے پہلا سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ پہلے یہ پتا تو چلے کہ گناہ کا مفہوم کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, پھر انشاءاللہ اس کی بعد والی بحثوں کو پوچھا جائے گا آپ کے خدمت.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ گناہ شناسی کا موضوع ہے اور گناہ کی حقیقت کو جاننا سب سے اہم بات ہے اور سب سے پہلی بات ہے, تو اس سلسلے میں قرآن مجید کی طرف اگر نگاہ کی جائے تو متعدد آیات میں اس گناہ کے جو عربی کلمات اور مترادفات ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں, جیسے معصیت ہے, عصیان ہے, خطا ہے, جرم ہے, اور اس طرح کے دیگر کلمات ہیں. لغت میں بھی اسی گناہ کو انہی کلمات سے معنی کی گئی ہے کہ خطا کی معنی واضح ہے, جرم کی معنی بھی واضح ہے, معصیت یعنی وہی نافرمانی. یہ کلی معنی جو ہے وہ ان کلمات سے سمجھ میں آتی ہے, لیکن یہاں پر گناہ کی جو ہمارے ہاں گناہ شناسی کے اندر اور مد نظر ہے وہ فقہی اور شرعی احکامات کے سلسلے میں معنی مد نظر ہے, اور وہ یہ ہے کہ گناہ یعنی خداوند متعال کی نافرمانی, اور وہ بھی ان احکامات اور ان قوانین کے سلسلے میں کہ جن قوانین اور احکامات میں حتمیت اور لزومیت کا عنصر پایا جاتا ہے. کیونکہ آپ مستحضر ہیں کہ فقہ میں ہمارے ہاں پانچ احکام جو ہیں وہ موجود ہیں. خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے یہ احکام نازل فرمائے ہیں, مقرر کیے ہیں. ان میں سے دو حکم جن کو ہم واجبات اور دوسرا جن کو ہم محرمات سے جانتے ہیں, کہ یہ دو ایسے احکام ہیں کہ جن میں لزومیت ہے, جن میں حتمیت ہے, کہ یعنی واجب
یعنی حتماً یا کرنا ہے یا
واجب جس کو حتماً انجام دینا ہے, اور محرمات جس کو حتماً ترک کرنا ہے. یہ وہ احکامات ہیں کہ اگر انسان واجب کو انجام نہ دے یا محرم کا مرتکب ہو تو اسے نافرمانی کہا جاتا ہے, اور یہ خداوند متعال کے بارگاہ میں ایک نافرمانی ہے جس کو ہم گناہ سے تعبیر کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہماری فقہی اصطلاح کے مطابق ہے, اور یہی مطلوب اور مقصود ہے ہمارے اس بحث میں کہ خداوند متعال کے احکامات کی نافرمانی کرنا, واجبات اور محرمات کے سلسلے میں نافرمانی کرنا. لیکن یہاں پر کیونکہ ہم گناہ کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اخلاقیات کے اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ اس بات کی طرف ہم توجہ کریں کہ گناہ کی علم اخلاق, سیر و سلوک, عرفان کے اندر کہ جہاں انسان اپنے کمال کی مسیر کو طے کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کمال کے اپنے اوج کی منزل کو وہ حاصل کرے جو قرب الہی ہے, تو اس مسیر کے جو سالک ہیں وہ گناہ کی معنی میں تھوڑی سی وسعت کے قائل ہیں.
بالکل
وہ اس اعتبار سے کہ حتیٰ اس ان سالکوں اور عرفا کے ہاں علم اخلاقیات میں وہ چیزیں بھی گناہ حساب ہوتی ہیں کہ جو فقہ کے اعتبار سے گناہ نہیں کہلاتے.
جیسے ایک وہ محاورہ بھی مشہور ہے, شاید نہیں معلوم حدیث ہے یا نہیں,
جی 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 میں اشارہ کرتا ہوں اس کی طرف. جی جی
جی بالکل.
تو جیسے مثلا مستحبات کی جو بات ہے احکام فقہی میں, مکروہات بھی احکام فقہی میں سے آپ مستحضر ہیں کہ ان کو اگر ایک شخص مستحب انجام نہیں دیتا, مکروہ کو انجام دیتا ہے تو وہ گناہ نہیں ہوتا فقہی اعتبار سے, لیکن عرفا اور علم اخلاق کے باب میں یہ گناہ اور ایک ناپسند کام ہوتا ہے. کہ اس میں وہی محاورہ جس طرح آپ اشارہ کر بھی رہے تھے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین, کہ یہ کیا ہے, یعنی جو نیک انسان ہیں ان کی نیکیاں جو مقرب لوگ ہیں ان مقربین کی
سیئات شمار ہوتی
ہیں، برائیاں شمار ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے، یعنی وہ درواقع کام گناہ نہیں ہوتا، وہ نیکی ہی ہوتی ہے. لیکن چونکہ جیسے کہ انسانوں کے اندر ایمان اور معرفت اور تقرب کے حوالے سے مراتب ہیں، تو لہٰذا ان مراتب کو جب نظر میں رکھا جاتا ہے، ایک انسان ایمان کے ایک مرتبے پر ہے، معرفت کے ایک مرتبے پر ہے، ایک شخص معرفت کے اور ایمان کے بلند مرتبے پر فائز ہے، جس کو مقربین سے تعبیر کرتے ہیں، تو ان سے توقع ہماری زیادہ ہے.
بالکل.
تو لہٰذا وہ کام، وہ نیکیاں جو ابرار انجام دیتے ہیں، گرچہ قرآن مجید کی آیت طرف اگر آپ مراجعہ کریں تو ابرار کی بھی مد کی گئی.
جی جی بالکل.
اور یعنی وہاں پر لوگوں کی کیٹیگریاں بنائی ہیں قرآن میں، کہ اصحاب یمین ہیں، اصحاب شمال ہیں، پھر اصحاب
یمین کے اندر بھی پھر آگے
جی، اور ابرار ہیں، پھر مقربین. مقربین سب سے مقام اور مرتبہ بالا تر ہیں. تو لہٰذا وہ حتی مقربین کے لیے کچھ چیزیں ناپسند حساب ہوتی ہیں، مذموم حساب ہوتی ہیں، گناہ حساب ہوتی ہیں. تو لہٰذا اس سیر و سلوک کی وادی میں مقربین حتی ان چیزوں کو بھی ناپسند سمجھتے ہیں. تو لیکن ہماری جو یہاں پر مد نظر گناہ سے بات ہے، اور جو مقصود ہے وہ فقہی اصطلاح کے مطابق ہے کہ انسان حد عقل جو ایک یعنی کم سے کم جو مرتبہ ہے یہاں پر، وہ یہ کہ انسان واجبات کو انجام دے، واجبات کو ترک نہ کرے. اگر واجب کو ترک کر دیا تو یہ گناہ ہے. محرمات کو انجام نہ دے، اگر محرمات کو انجام دے دیا تو یہ گناہ حساب ہوتا ہے اور یہ نافرمانی.
بہت اچھی بحث ہے. معمولاً ہوتا ہے یہ والی اصطلاحات نہ کھلی ہوں تو معاشرے میں جو تھوڑا بہت ان ابحاث میں مطالعات کرتے جی ہیں تو وہ تھوڑے پریشان ہو جاتے
جی
ہیں کہ ایک جگہ پہ گناہ کہا جا رہا ہے، فقہ میں مثلاً اس چیز کو گناہ نہیں کہا جا رہا، لیکن اخلاق کی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں اس کو گناہ اور برائی اور ان چیزوں سے یاد کر رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات عام انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بالآخر یہ گناہ ہے یا نہیں ہے. تو آج کی بحث سے نقطہ یہ سامنے آتا ہے ہمارا کہ ہم فقہی طور پر اگر دیکھیں تو وہاں پر فقط وہی حکم کے جس کے اندر لزوم پایا جاتا ہے، وہ حتمیت پائی جاتی ہے، جس کو حتمن یا ترک کرنا ہے یا انجام دینا ہے، اگر اس کی نافرمانی کر دی تو وہ گناہ شمار ہوگا. تو ماشاءاللہ آسان طریقے سے آپ نے مطالب بیان فرمائے. اس کے بعد جو ایک سوال سامنے آتا ہے ترتیب سے اسی طریقے سے، وہ یہ ہے کہ چلے مفہوم گناہ ہمیں واضح ہو گیا ہمارے لیے، اور اس بحث میں کیا نقطہ مراد ہے وہ بھی واضح ہو گیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس گناہ کے تحقق کی شرائط کون سی ہیں، کیوں، کس شرط کے تحت یا شرائط یا ماحول کے تحت انسان وہ گناہ انجام دے.
بہت ہی اچھا سوال ہے کہ گناہ کب تحقق پاتا ہے، کب ہم ایک شخص کو کہتے ہیں کہ یہ گناہ کار ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط وہ یہ ہے کہ انسان مکلف بنے، یعنی وہ خداوند متعال کی جانب سے جو احکامات نازل ہو رہے ہیں، جیسے اشارہ ہوا کہ واجبات اور محرمات، اگر ان کی مخالفت ہوگی تو انسان گناہکار ہوگا. تو سب سے پہلے انسان مکلف بنے. مکلف کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ ہو اور عاقل ہو. جب وہ مرحلے بلوغ تک پہنچتا ہے اور وہ اس کا عقل بھی سلامت ہوتا ہے، عاقل ہوتا ہے، تو پھر اس مرحلے میں وہ تمام خداوند متعال کی تکالیف اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. اب اس کے لیے وہ فرائض جب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اب یہاں پر اس کو چاہیے کہ ان واجبات کو انجام دے. اب اس مرحلے میں اگر اس نے ایک واجب کو ترک کر دیا کہ بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، اور وہ احکام اس کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں، تو یہاں پر گناہ تحقق پاتا ہے. لیکن اس کی طرف اس بات طرف بھی توجہ ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس جو واجبات ہیں متعدد یا اس طرح کے جو احکامات ان میں لزومیت ہے، ان کے اپنے اپنے بعض شرائط بھی ہیں. جیسے کہ ماہ رمضان میں ہیں ہم، تو روزے کی جو شرائط ہیں بلوغ اور عاقل ہونے کے علاوہ بھی کچھ شرائط ہیں کہ انسان ان شرائط اگر موجود ہوں تو وہ روزہ واجب ہوتا ہے. جیسے مثلا یہ کہ وہ مسافر نہ ہو، جو اس کی حد شرعی جو مسافت کی بیان ہوئی ہے. تو لہذا ان باقی شرائط کو بھی ذہن میں رکھا جائے. لیکن سب سے پہلی جو بنیادی شرط ہے وہ یہ کہ مرحلے بلوغ تک پہنچے انسان اور عاقل ہو، یہ ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ یہ کہ ان احکامات کی نسبت عالم ہو، آگاہ ہو، یعنی جانتا ہو کہ خداوند متعال کی جانب سے مجھ پر کیا چیزیں واجب ہیں، کیا محرمات ہیں. اب اگر کوئی شخص نہیں جانتا، جانتا ہے اور اس احکام میں خدا کی مخالفت کرتا ہے تو یہ نافرمانی اور گناہ حساب ہوتا ہے. لیکن اگر نہیں جانتا تو یہاں نہ جاننے کے بھی دو جو ہے وہ مورد ہیں, جو دو صورتیں ہیں ان کی طرف توجہ ہونی چاہیے. ایک مرتبہ ہمارا نہ جاننا جس کو ہم جاہل قاصر کے عنوان سے تعبیر کرتے ہیں, یعنی کیا, یعنی یہ کہ اصلا کوئی راہ ہی نہیں تھی جس راہ سے مجھے اس مسئلے کا علم پیدا ہوتا,
اصل حکم اس تک پہنچا ہی نہیں,
پہنچا ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ میں جاہل ہوں اس اعتبار سے کہ جاہل مقصر ہوں, یعنی میں نے خود کوتاہی کی ہے اس احکامات کے علم کو,
یعنی علم حاصل کر سکتا تھا اس چیز کے بارے میں لیکن خود سستی کی ہے.
تو یہاں پر جاہل مقصر, اگر جاہل مقصر ہو تو وہ تو ویسے ہی گناہگار حساب ہوتا ہے, لیکن اگر انسان عالم نہیں ہے اور اس کا عالم نہ ہونا جاہل قاصر کے عنوان سے ہے تو وہ گناہگار حساب نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ عالم ہے اور انجام نہیں دیتا تو یہ دوسرا مرحلہ کہ گناہ تحقق پاتا ہے. تیسرا مورد جو یہاں پر جس کی طرف اشارہ کریں گے وہ اختیار ہے, ارادہ ہے کہ انسان جب ایک محرم کو انجام دیتا ہے, ایک واجب کو ترک کرتا ہے, تو دیکھا جائے کہ اس کا یہ واجب کو ترک کرنا آیا اپنے ارادے اختیار سے تھا کہ خدا نے انسان کو مختار بنایا ہے اور جتنی تکالیف اس انسان کی طرف متوجہ ہیں وہ اس کے اس اختیار اور ارادے کی حالت پر ناظر ہیں, کہ یعنی یہ مختار صورت میں جو ہے مکلف ہے. اگر کوئی شخص کسی کو مجبور کرتا ہے کسی کام کے انجام پر, کسی گناہ پر, تو یہ چونکہ مجبوری کی حالت میں وہ گناہ انجام دے رہا ہے تو اس یہ گناہگار حساب نہیں ہوتا, یہاں گناہ تحقق نہیں پاتا. تو لہذا تیسرا مورد یہ ہے, اور یہ تینوں مرحلے بنیادی ہیں اس گناہ کے تحقق میں, کہ انسان بالغ اور عاقل ہو تاکہ وہ تکالیف اس کی طرف متوجہ ہو, پھر عالم بھی ہو ان کی نسبت, اور صاحب ارادہ اور اختیار ہو. ان مراحل میں اگر نافرمانی کرتا ہے تو یہاں گناہ تحقق پاتا ہے.
بہت شکریہ. یعنی بس تین بنیادی طور پہ شرائط ہیں, اگر یہ پائی گئی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس انسان نے گناہ انجام دیا. ایک خود عاقل ہو, ایک اس گناہ کے بارے میں علم رکھتا ہو, اور تیسرا یہ کہ اختیار سے, کوئی مجبور نہ کرے. یا یہ
اب یہی سے اور فروعات بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے نا, کہ مثلا فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص مریض ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا, یا یعنی وہ ارادہ اور اختیار مستہ رہے اس روزے نہ رکھنے کی طرف, تو لذا یہ اس کے لیے گناہ حساب ہے.
بہت بہت شکریہ, یعنی بہت بہترین مطالب جو ہیں آپ بیان کر رہے تھے. آغا جمشید علی, آپ سے یہ سوال ہمارا ہوگا کہ گناہ کو بعض اوقات مختلف اقسام کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے, وہ کون سی آپ بنیادی اقسام ہیں کہ جو بیان کریں گے اور ہمارے ناظرین کو ان کا پتہ ہونا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم اپنے بزرگوار کی خدمت میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, بڑے اچھے انداز میں انہوں نے ہمارے لیے وضاحت فرمائی. تو گناہوں کے اقسام کے بارے میں اگر ہم قرآن اور روایات کا مطالعہ کریں تو ہمیں جہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ بیسیکلی گناہ کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں, کہ ایک گناہ کبیرہ اور ایک گناہ صغیرہ. خود قرآن کے اندر یہ ٹرمز استعمال ہوئی ہیں, روایات کے اندر استعمال ہوئی ہیں, یا اس قسم کے ایک دو قسمیں اور بھی بنا دی گئی ہیں. بعض ایسے گناہ ہیں جو قابل بخشش ہیں, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں بخش دوں گا, لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں خود اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں کبھی نہیں بخشوں گا. مثلا شرک ایسا گناہ ہے جس میں قرآن نے صراحتاً کہا ہے کہ یہ قابل بخشش نہیں ہے. تو جہاں تک تعلق ہے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا, تو سورہ مبارکہ نساء میں اللہ نے فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما, کہ اگر تم کبائر سے بچ لو, جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے اس میں سے جو کبائر ہیں بڑے بڑے گناہ ہیں, ان سے اگر تم اجتناب کر لو تو جو صغائر ہیں ان کو ہم خود بخود معاف کر دیں گے. تو جہاں تک تعلق ہے کہ ہم صغائر کو معاف کر دیں گے, علامہ طباطبی رحمۃ اللہ علیہ اس میں بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر لفظ سیئات در مقابل کبائر استعمال ہوا ہے, تو اس سیئات سے یقیناً گناہ صغیرہ مراد ہے. لیکن ایک انتہائی اہم ترین نقطے کی طرف علامہ طباطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیان فرمایا اور دوسرے مفسر نے بیان فرمایا کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ, بعض اوقات گناہ کو گناہ کی طرف نسبت دیں تو کبیرہ اور صغیرہ ہو سکتا ہے, و اللہ اگر خدا کی ذات کی طرف توجہ دیں اور اس ذات کے جس کے حکم کے ہم عدولی کر رہے ہیں اور نافرمانی کر رہے ہیں, تو اگر یہ چھوٹا سا گناہ ہی کیوں نہ ہو تو وہ گناہ کبیرہ کہلائے گا.
یہ چیز نقطہ میرے ذہن میں آ رہا تھا ابھی کہ بعض اوقات یہ بحث اخلاق میں ذکر بھی ہوئی ہے کہ گناہ کو صغیرہ و کبیرہ کا انکار بعض علماء نے
کیا ہے, بالکل کیا ہے,
چونکہ ہم مقابل ہیں خالق کے، ہم مقابل ہیں خدا کے جس نے ہمیں خلق کیا ہے، جو ہر چیز کا مالک
ہے بالکل.
تو اب اس کی اگر حد کے حرمت ہو رہی ہے چاہے کسی بھی عمل کے ذریعے، تو وہ صغیرہ کبیرہ نہیں ہو سکتی.
بالکل کبیرہ ہی کہلائے گا.
یہ نقطہ بہت اچھا ہے
بات کی تکمیل کے لیے. وہ جو وصایا پیغمبر گرامی اسلام کی جناب ابو ذر کے لیے ہیں، ان میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ یا ابوذر لا تنظر الی صغر الخطیہ، کہ ابوذر اس گناہ کے صغیر ہونے کو، حقیر ہونے کی طرف نگاہ نہ کرو، لیکن انظر الی من عصیتا، نگاہ کرو کہ کس کی عصیان، کس کی نافرمانی کی. تو یہ اسی بات کی تکمیل ہے کہ واقعی گناہ جو ہے وہ
بہترین ہے. یعنی واقعی یہ چیز بعض اوقات صغیرہ کبیرہ کی یہ تقسیم بعض اوقات بعض افراد کے لیے جرأت بھی تھوڑی دلا دیتی
ہے. اسی نقطہ
صغیرہ گناہ ہے، اس کو کر بھی لیا تو مشکل نہیں ہے. تو یہ نقطہ بہت اچھا ہے.
اسی نقطہ کی طرف علامہ طباطبائی نے جو آپ بیان فرماتے ہیں، علامہ طباطبائی نے تحریر فرمایا ہے کہ یہ مت سمجھیں کہ یہ احیات آپ کو سیئات یعنی گناہ نے صغیرہ کی اجازت دی ہے کہ آپ جتنا دل چاہیں خدا نے خود کہا میں معاف کر دوں گا. نہ، کیونکہ انشاءاللہ بعد میں ہم براہل میں بیان کریں گے کہ یہ صغیرہ بھی انسان کے لیے وبال جان بن سکتے ہیں. کہ وہ ایک واقعہ ہے نقل روایات میں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیابان میں تشریف فرما تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، تو صحرا میں تھے، ان سے فرمایا کہ جائیں لکڑیاں جمع کر کے لیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں پر تو نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا جو کچھ آپ کو ملتا ہے چھوٹی بڑی لکڑی وہ لے آئیں. تو وہ اصحاب گئے، ان سے جو کچھ ملا وہ جمع ہو گئے. جب جمع ہو گیا تو بہت سارا ڈھیر بن گیا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہا قضا تجتمع الذنوب، کہ یہ چھوٹے چھوٹے ذنوب آپ جمع کرتے رہیں گے تو آخرت میں آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا.
بالکل، یہ بات واضح ہے. انشاءاللہ اس کو مزید کھولیں گے، لیکن یہ توجہ ناظرین کی جو ہے وہ دلانا بہت ضروری ہے کہ یہ نقطہ سامنے آیا گفتگو کے اندر کہ گناہ اگر صغیرہ و کبیرہ بن رہا ہے تو وہ گناہوں کی نسبت سے
آپس میں مقایسے سے
نہ کہ خدا جس کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کے مقابل میں یہ صغیرہ و کبیرہ ہوں گے. تو اس کی نسبت تو ہر چیز کبیرہ ہے جو بھی نافرمانی ہو، حد کے حرمت ہے، اور حد کے حرمت جو ہے مولا کی وہ جو ہے وہ حرام ہے اور وہ کبیرہ گناہ کے اندر آ جاتی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا نقطہ آپ نے جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہے. اسی بحث کو ہم ربط دیتے ہیں صغیرہ و کبیرہ کی جب بات کی جاتی ہے، تو اگلا سوال یہی ذہن کے اندر آتا ہے کہ کون سا ایسا معیار اور ملاک پایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تشخیص دے سکیں کہ یہ صغیرہ ہے اور یہ کبیرہ ہے. تو یہ
جی اس سلسلے میں انظار مختلف ہیں، علماء نے مختلف معیارات روایات کی روح سے، قرآن کی روح سے بیان کیے ہیں. کیونکہ بعض گناہوں کے لیے ذکر ہوا ہے جو کبیرہ ہیں کہ ان کے لیے خدا نے وعدے عذاب دیا.
معذرت چاہوں گا میں تھوڑا سا بات کاٹ رہا ہوں آگے. میں ناظرین کی توجہ جلد کروں گا اس مطلب کی طرف کہ آپ لائیو کال یا میسج جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور ہم اسی موضوع کے مربوط جو سوال ہوگا اس کا آپ کو لائیو جواب دیں گے. جی آسان
جی، تو اس حوالے سے انظار مختلف ہیں. بعض نے کہا کہ وہ گناہ کبیرہ ہے کہ جس کے لیے وعدے عذاب بیان کیا گیا ہو قرآن میں یا روایات میں، یا جو عرف مومنین میں جو گناہ آئمہ کے محضر میں کبیرہ حساب ہوتا رہا ہے وہ کبیرہ ہے، یعنی عرف مومنین کو مد نظر رکھا گیا بعض انظار میں، اور اس طرح مختلف آراء بیان ہوئی. لیکن میں ایک نظر جو آغا جوادی عاملی یا فضل اللہ کی ہے اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ آغا صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کی جب ظواہر کو ہم دیکھتے ہیں کہ جن ظواہر قرآن سے ہمیں یہ تقسیم ملتی ہے کہ بعض گناہ صغیرہ ہیں، بعض کسی برادر نے اشارہ بھی کیا ان آیات کی طرف کہ جب ہم قرآن کے ظواہر ان آیات کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صغیرہ اور کبیرہ آپس میں ان گناہوں کے مقایسے کی نسبت ہے، اور وہی گناہ جو ایک گناہ کی نسبت صغیرہ ہے ممکن ہے ایک اور گناہ کی نسبت کبیرہ
ہو.
ٹھیک، لیکن شارع کی جانب سے جیسے بعض امور میں حد بندی کی گئی ہے، مقیاس بیان ہوا ہے معاصی کے سلسلے میں کہ یہ صغیرہ ہے یہ کبیرہ ہے، کوئی ایسا مقیاس جامع اور معنی بیان نہیں ہے
خود شریعت کی طرف سے
نہیں ہوا. تو لہٰذا ہم فقط ان کو آپس میں مقایسہ کرتے ہیں تو یہ صغیرہ کبیرہ میں حاصل ہوتے ہیں، والا کوئی ایسا جامع ملاک نہیں ہے کہ جن کی طرف یہ دیکھا جائے، اس گناہ کو اس کے مقیاس کے اعتبار سے دیکھا جائے اور پھر اس کے صغیرہ اور کبیرہ کا حکم لگایا جائے، ایسا کوئی جامع معیار نظر.
مثلا یوں بھی کہا جا سکتا ہے اگر تھوڑا سا اس کو دستہ بندی یا سمجھنے کے لیے کہا جائے کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ یہ صفت گناہ کی حقیقی نہیں ہے
جی
بلکہ نسبی
ہے. ہے بالکل ایسا ہی ہمارے علمی اصطلاح میں
ہم مقایسہ کریں گے, نسبت دیں گے ایک گناہ کو دوسرے گناہ کی طرف, تو صغیرہ کبیرہ کا مفہوم نکلے گا
نکل
لیکن خود واقعیت کے اندر
جی دوسری مثال جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ دور ہے یہ چیز نزدیک ہے,
بالکل
تو یہ دور ہونا اس چیز کی حقیقت میں نہیں ہوتا
بالکل,
یا مثلا نزدیک ہونا یہ نزدیک ہونا اس چیز کی ماہیت حقیقت میں نہیں ہوتا. جب ان دونوں کو آپس میں ہم نسبت سنجی کرتے ہیں تو ہاں ایک چیز دور نظر آتی ہے
ایک دور ہے اور ایک نزدیک
ہے, نماز ہی اس طرح ہی.
جی جی بہت مہربانی شکریہ. اگلا سوال اسی بحث سے مربوط یہی آ جاتا ہے کہ صغیرہ و کبیرہ یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں آ کر, اور آپ نے اس نقطے کی طرف اشارہ بھی کیا اور میں نے پھر اس بحث کو جو ہے اس کو ناقص چھوڑ دیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بحث کو یہاں ہم بیان کرنا چاہ رہے تھے. تو سوال میں آپ سے بعد میں پوچھتا ہوں انشاءاللہ کال لیتے ہیں. جی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں.
السلام علیکم.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اردو زبان میں تصویر کون سا مطالعہ کیا جائے, کون سی تصویر آپ ریکمینڈ کرتے ہیں اس کو مطالعہ کیا جائے؟
جی جی ضرور انشاءاللہ سوال کی جواب آپ کو پروگرام کے دوران دے دیں گے انشاءاللہ. ہم اپنی بحث کو آگے بڑھاتے ہیں کہ صغیرہ و کبیرہ, صغیرہ کب آ کر کبیرہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں؟
جی بالکل بہت اچھا سوال ہے. اس طرح قبلہ صاحب نے وضاحت بھی فرمائی ہے کہ اولاً تو اگر مقایسہ کریں تو ممکن ہے وہ صغیرہ جو بعین حال صغیرہ ہے اگر اس کو ایک اور گناہ کی نسبت دیں تو کبیرہ ہو سکتا ہے, لیکن روایات میں بعض چیزیں بیان ہوئی ہیں. مثلاً ایک چیز جو بہت زیادہ بیان کی گئی ہے وہ اصرار علی الصغیرہ. اگر ایک انسان گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا ہے, بار بار اس کو انجام دیتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تو معصوم فرماتے ہیں کہ وہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر ایک نقطہ جو واقعاً انتہائی قابل توجہ ہے, امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اس اصرار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ معاذ اللہ اس گناہ میں دوبارہ مبتلا ہوتے رہیں, بلکہ حتیٰ کہ ایک مومن نے کوئی گناہ انجام دیا ہے اور اس کے بعد اس پر نادم نہیں ہوا, اللہ سے توبہ نہیں کی, اللہ سے معافی نہیں مانگی, تو یہ خود ایک اصرار ہے. اگرچہ دوبارہ تکرار نہ بھی کرے اور اسی پر اسی طرح گناہ انجام دیا اور اس کے بعد بھول گیا کہ میں نے کچھ کیا تھا یا نہیں کیا تھا, یہ خود اصرار شمار ہوگا اور یہ گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جائے گا. اس کے بعد دوسرا جو نقطہ روایات میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کر کے خوشحال ہوتا ہے معاذ اللہ کہ میں نے گناہ کیا ہے اللہ معافی دے, کوئی اس سٹیج پر پہنچ جائے کہ گناہ کر کے خوشحال ہو جاتا ہے, تو معصوم فرماتے ہیں کہ یہ خوشحالی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام منقول ہے کہ یہ خوشحال مت ہونا, یہ خوشحالی اس گناہ سے بڑا گناہ ہے, کیونکہ انسان جب اللہ کی اس پروردگار عالم کی چیز
دگنا معصیت
شمار ہو جاتا ہے اور یہ اس سے بڑا گناہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو انسان نافرمانی کی, اب جس ذات کی نافرمانی کی اس نافرمانی کے بعد پھر اس کو خوشحال ہو رہا ہے کہ میں نے بڑا کام کر لیا. اسی طرح امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی منقول ہے کہ ہر وہ گناہ بڑا گناہ ہے اشد ذنوب مستحان بھی صاحبو, جو گناہکار جس جو گناہ گناہکار کی نگاہ میں ایک چھوٹا سا گناہ ہو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے, لیکن ممکن ہے کہ یہی گناہ کل چل کر اس کو ایک بہت بڑے اشتباہ میں ڈال دے,
کسی مصیبت میں ڈال دے.
تو بہت ساری چیزیں روایات کے اندر بیان ہوئی ہیں, خود قرآن کے اندر. مثلاً ابھی وقت کا بعض اوقات ہوتا ہے, مثلاً جنگ لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا بعض اوقات واجب بھی ہو جاتا ہے, بعض اوقات حرام بھی ہوتا ہے, لیکن ماہ حرام میں مثلاً سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا یس الونکا ان شہر الحرام قتال فیہ کل قتال فیہ کبیر, لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ جنگ کرنا اگر ماہ مبارک میں ماہ حرام میں اب جنگ کر رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے قتال فیہ کبیر کہ یہ کبیر ہے. یہ مثلا اس آیت کے آگے ادامہ میں فرماتا ہے والفتنہ تو اکبر من القاتل, خود فتنہ اور قاتل قتل جو ایک ہمارے معاشرے میں ایک آخری گناہ سمجھا جاتا ہے قاتل, لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہ اس قاتل سے بڑھ کر بھی ایک گناہ ہے اور وہ ہے فتنہ. اور فتنہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں بہت پایا جاتا ہے خاندانوں کے درمیان ملکوں کے درمیان کہ بہت بڑا گناہ ہے جسے بچنے کی ضرورت ہے.
بہت شکریہ. یعنی واقعاً یہ اسرار والی بات جو ہے میں ابھی ہم کال کی جواب دے لیتے ہیں پھر ہم اپنی بات جاری کرتے ہیں. انہوں نے سوال یہ کیا کہ کون سی تفسیر کا مطالعہ کیا جائے, تو آپ دونوں بزرگان سے گزارش ہے کہ ایسی تفسیر کا تعارف کروا دیں کہ جو عوامی سطح پر قابل فہم ہو, چونکہ بالآخر یہ بعض تفسیریں ہماری ایسی ہیں کہ جو عام فرد جو ہے اس کا مطالعہ نہیں کر سکتا. جی آخر
ظاہراً اعلیٰ مکارم شیرازی صاحب کی جو تفسیر ہے کہ بعض بزرگان نے مل کر اور نظارت آ کی تھی, جن کو تفسیر نمونہ سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہے کافی عرصے سے اور اس کے مطالب بھی کافی سلیس ہیں, چونکہ روئے کرد اس کا تاریخی اور جو آیات کا جو شان نزول ہے اس زمینے میں ہے, زیادہ دقیق نہیں ہے جیسے عرفانی اور اعتقادی مسائل ہوں, تو ہم اسی ہی تفسیر
تھوڑی تفصیلی ہے لیکن عام فہم ہے, اس میں وہ سارے مطالب تاریخی اعتبار سے بھی, تفسیر کے اعتبار سے بھی, الفاظ معنی کے اعتبار سے بھی کافی مطالب مل جاتے ہیں.
یہ بھی ہے کہ بعض شبہات کا تفسیر کے اندر بہت ہی آسان اور احسن انداز
جواب دیا گیا.
جی جواب دیا گیا.
جی بالکل, اگر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے مطالعہ شروع کر دیں تو چند سالوں میں ختم ہو سکتی ہے اور اس میں آ جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. اس کے بعد جو ایک سوال ہے کہ آپ, میرا خیال میں وقت ہمارا آخر کو پہنچ رہا ہے, فقط مختصر اشارہ کر دیں اور پھر ہم تفصیل سے بحث اگلے پروگرام میں کریں گے, وہ یہ کہ گناہ کے مرتکب ہونے کے کون سے ایسے اسباب ہیں کہ انسان ارتکاب گناہ کی طرف چلا جاتا ہے, اس کو مختصر طور بیان کر دیں انشاءاللہ, تفصیل ہم اپنے اگلے برنامے میں.
بہت ہی بنیادی سوال ہے اس گناہ شناسی کے مباحث کا کہ کون سے اسباب ہیں. اسباب مختلف بیان ہوتے ہیں لیکن دو بنیادی سبب جن کی طرف ہم اشارہ کریں گے, ایک داخلی دشمن جسے ہم کہتے ہیں, جو انسان کا اندرونی اپنے وجود کے اندر جس کو ہم نفس سے تعبیر کرتے ہیں, اور دوسرا بیرونی دشمن ہے جس کو ہم ابلیس شیطان اور شیطان کے ساتھیوں سے تعبیر کرتے ہیں, باہر کا دشمن. یہ البتہ بحث ایک وضاحت طلب ہے کہ کیونکہ انسان کا جو وجود ہے, یہ جو نفس انسانی ہے, یہ کیسے انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے. پھر علم اخلاق میں آپ مستحضر ہیں کہ نفس کے مراتب بیان کیے جاتے ہیں کہ یہی نفس امارہ ہے, یعنی انسان کو گناہ کی طرف کھینچتا ہے.
بالکل.
پھر اسی نفس کو ایک مسولہ سے تعبیر کر کے بیان کیا جاتا ہے, یعنی یہ نفس انسان کے لیے جو برائیاں ہیں ان کو مزین کر کے پیش کرتا ہے.
بالکل.
اسی نفس کا ایک مرتبہ بیان ہوتا ہے لوامہ, کہ جو اسی امارہ اور آگے جو چوتھا مورد مطمئنہ اس کے بیچ کا ہے, کہ جب انسان کوئی برائی انجام دیتا ہے اسی نفس امارہ کے سبب, تو پھر وہی نفس لوامہ آ کر اس کی ملامت کرتا ہے.
جی بالکل.
جی یہ مراتب ہیں نفس کے. اور پھر اس طرح نفس مطمئنہ کے جہاں انسان اس نفس کی خاطر فقط نیکیاں ہی کر رہا ہوتا ہے, تو یہ جو مراتب ہیں نفس کے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کی مختلف حقیقتیں ہیں.
بالکل
نہیں, حقیقت ایک ہی ہے انسان کی. اس حقیقت کی مختلف قوات ہیں, ان قوات کی وجہ سے, قوتوں کی وجہ سے مختلف مراتب بنتے ہیں اس کے. ایک بالکل خلاصتاً میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا, چونکہ یہ توضیح طلب بات ہے,
وہ یہ ختم ہونے والا ہے.
جی وہ یہ کہ یعنی انسان نفس کی خاطر جب گناہ کرتا ہے تو یہ یعنی نفس انسانی سے جو نیچے کا مرحلہ ہے نفس حیوانی کا, یعنی اس مرحلے میں انسان اپنے اس نفس حیوانی کے تابع ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر وہ جو قوتیں جو حیوانی قوتیں ہیں,
شہوت ہے مثلا,
جی قوت شہویہ ہے, قوت غضبیہ ہے. قوت شہویہ کیا کرتی ہے؟ انسان کے اندر رجحانات کو وجود دیتی ہے. قوت غضبیہ انسان کے اندر نفرتوں کو وجود دیتی ہے. انسان اپنی قوت عاقلہ کی خدمت میں ان قوتوں کو نہیں لے کے جاتا.
یہ مرحلہ حیوانی,
یہ مرحلہ حیوانی, یعنی قوت عاقلہ کی اگر خدمت میں ان قوات کو لے کے جائے تو پھر انسان پر حاکم قوت عقل ہوگی اور اسے اپنی مسیر کمال میں لے کر جائے گی آگے.
بالکل, یہ نکات بہت جالب
ہیں, بہت جالب ہیں, لیکن یہاں پر ہاں وہ عقل کو اسیر بنا کر انہی قوات کے تابع چلتا ہے, تو لذا یہی نفس انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. اور دوسرا عنصر وہی شیطان
کا, کہ اس کو کھولیں گے انشاءاللہ اگلے برنامے میں, ہم اس کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کریں گے, کہ ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہو گیا ہے. میں آپ کی ہمارے برنامے کا جو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ خدا کی نافرمانی جو ہے یہ گناہ شمار ہوتی ہے, اور یہ گناہ جو ہے صغیرہ و کبیرہ میں جو تقسیم ہو رہا ہے یہ خود گناہ کے درمیان نسبت کی وجہ سے ہے, نہ کہ خدا اور انسان کا جو رابطہ ہے اور اس میں جو یہ حد کے حرمت ہو جاتی ہے, نافرمانی ہو جاتی ہے. کہ اس کے اندر مزید تفصیلات موجود ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم آپ کو بعد والے برنامے میں تفصیل سے ان مطالب کو جو ہے وہ بیان کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, بہت ہی جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ جو ہے وہ حاضر ہوں گے. ابھی آپ کو ایک کلپ دکھا رہے ہیں کہ آپ ان کا مشاہدہ کریں. انشاءاللہ ہمارا اگلا برنامہ آمادہ ہے, وہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نکته آخری که عرض میکنم این است که در غیاب جلسات عمومی ماه رمضان, که این جلسات عمومی جلسات دعا, جلسات سخنرانی, جلسات توسل بسیار مغتنم بود که امسال علی القاعده محرومیم از این جلسات, در غیاب این جلسات از عبادت و تضرع و خشوع در تنهایی غفلت نشه. ما می توانیم در اتاق خودمون, در خلوت خودمون, در خانواده خودمون, در میان خانواده و فرزندان خودمون می توانیم همین معنا رو, همین توجه رو, همین خشوع و خضوع رو به وجود بیاریم. و البته خب در برنامه های تلویزیون مواردی هم پخش می شود که از اون هم می شود استفاده کرد.
اینجا مرکز مقاومت است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے برنامے کے ساتھ اور نئی شخصیات کے ساتھ. کرونا جیسی وبا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے, بہت سارے تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اس کے ذریعے سے. اب اس کرونا کی حالت میں عبادت کیسے کرنی چاہیے, اس کے اندر بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے بھی کلپ میں ملاحظہ فرمایا ہے اور رہبر معظم نے اس کی طرف توجہ بھی دلائی ہے کہ اس حالت میں کہ جو اس وقت ایجاد ہو چکی ہے کرونا کی وجہ سے, اگر آپ اجتماعی عبادات کو انجام نہیں دے سکتے تو آپ انفرادی طور پر اس کو احسن طریقے سے انجام دے سکتے ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کر عبادات کر سکتے ہیں, گھر میں بیٹھ کر دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں, گھر بیٹھ کر مطالعہ کر سکتے ہیں, حتیٰ اس طرح کے علمی جو پروگرامز ہیں, علمی گفتگویں ہیں, درس ہیں, ان کو سننا بھی اگر قربتاً اللہ ہو تو یہ بھی عبادت کا ایک مصداق ہے اور ذکر کثیر میں کا ایک مصداق بنتا ہے. تو ہم کرونا ہی کے بعض عقیدتی اور سماجی مسائل کو اس پروگرام میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ پچھلے برنامے کے اندر, پچھلے پروگرام کے اندر کچھ مطالب کو آپ کے سامنے کھولا تھا. آج نئے مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج دو شخصیات کو ہم نے دعوت دی ان اس بحث کو کھولنے کے لیے. ان میں سے ایک آغا محمد علی فضل صاحب ہیں کہ جو حوزہ علمی قم کے ممتاز طالب علم ہیں اور فلسفہ و کلام ان کا جو ہے وہ سبجیکٹ ہے, کہ آپ ان سے پچھلے پروگرام میں آشنا بھی ہو چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ ہمیں وقت دیا اور حاضر ہوئے برنامے میں.
جزاک اللہ خیر,
شکریہ. دوسری شخصیت جو اس وقت تشریف فرما ہیں وہ آغا سید ارتضاء حسن رضوی صاحب ہیں کہ یہ بھی حوزہ علمی قم کے ممتاز عالم دین ہیں اور مختلف ذمہ داریاں بھی سنبھالے ہوئے ہیں. ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے تشریف آوری لائے, آپ یہاں پہ تشریف لائے اور وقت دیا ہمیں کہ ان سوالات کا جواب دے سکیں.
آپ کا بھی شکریہ, آپ نے دعوت دی,
بہت شکریہ. جی ہم چلتے ہیں ڈائریکٹ اپنے سوالات کی طرف کہ جب سے یہ کرونا وائرس آیا ہے تو ایک دین اور سائنس کی جنگ کو پررنگ کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ کبھی آرٹیکل لکھا جا رہا ہے کہ دیکھا آپ نے کہ دین کچھ نہیں ہے, اور بعض اوقات جو ہے وہ تصویریں بنا کر یہ تظاہر کیا جا رہا ہے. مثلا ایک تصویر بڑی معروف ہوئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ مختلف علماء دنیا کے جو ہیں انہوں نے بنائے، مثلا مسیحی کا ایک عالم، یہودیوں کا ایک عالم، اسلام کا ایک عالم مثلا بنا کے سائنسدان کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور اس کو پکار رہے ہیں، اور یہ فکر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے اس کی، سائنس ہی ہے کہ جو بشریت کو نجات دلا سکتی ہے۔ تو یہ جو دین اور سائنس کا آپس میں جھگڑا دکھایا جا رہا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر الناصر والمعین۔ آپ کا شکریہ سید کہ آپ نے یہاں پر بلایا اور موقع دیا یہاں پر بات کرنے کا، اور یہ بہت اہم سوال ہے کہ جو آج کل ہر معاشرے کا حصہ بنا ہوا ہے۔ یعنی آپ بہت سارے مقامات پر دیکھتے ہیں کہ ایک خاص گروہ ہے کہ جو دوائیوں سے ہٹ کر صرف اور صرف اس دعا کے اندر لگا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو شفا مل جائے، اور یقیناً جس طرح سے خدا بند عالم کہتا ہے کہ وہی ہے کہ جو شفا دینے والا ہے، وہی ہے کہ جو مجھے شفا دے گا، ہر مرض کا علاج پروردگار کے پاس ہے، وہی شفا دینے والا ہے۔ لیکن کیا آیا انسان اپنے آپ کو اس دنیا کے تمام لوازمات سے جدا کر سکتا ہے؟ کہیں پر بھی جدا نہیں کر سکتا۔ یعنی ہر ایک چیز کو بنیاد بنا کر وہی ٹولہ کہ جو دین سے بڑھ سر پیکار ہے، وہ اس طرح کے امور کو انجام دینا شروع کرتا ہے۔ جب آپ ایک سوال کرتے ہیں نا کہ دین اور سائنس کا آپس میں کیوں کانٹرڈکشن ہے، کیوں ایک تعارض ہے، تو اس میں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی آرٹیکل لکھا جاتا ہے یا کوئی اس طرح کا شارٹ کلپ آتا ہے یا اس طرح کا کوئی کارٹون بنایا جاتا ہے، تو پہلے اگر ان سے مراد پوچھ لی جائے نا کہ آپ کی سائنس سے مراد کیا ہے،
دین سے کیا مراد ہے، سائنس سے کیا مراد ہے،
آپ سائنس کیا ہے، کس طرح ہیں۔ چونکہ ہماری عموماً جو غلطیاں ہیں، ہم لوگ بہت سارے ایسے کلمات اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں کہ جن کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں معرفت کا کلمہ بہت استعمال کیا جاتا ہے، تمہیں معرفت نہیں ہے، وہ اہل معرفت ہے، لیکن اگر اسی سے پوچھ لیا جائے کہ معرفت کہتے کسے ہے تو اس کو نہیں معلوم ہوگا۔
بالکل ایسے ہی ہے۔
اسی طرح سے ولایت کا، چونکہ عموماً ہمارے پاس ایک ولایت کا مفہوم کہ جو حکومت کے ساتھ کیا جاتا ہے، کہ جہاں پر میں امیر المومنین علیہ السلام کو کہتا ہوں کہ وہ میرے ولی ہیں، تو ولی ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ معجزات کر سکتے ہیں، وہ سورج کو پلٹا سکتے ہیں، بے شک یہ ولایت تکوینی خداوند عالم نے ان کو عطا کی ہے، لیکن ولی یعنی میرے نفس پر، میری جان پر اولا بتصرف ہیں، یعنی امیر المومنین علیہ السلام اس کائنات کے علاوہ میری جان پر حکومت رکھتے ہیں، اس کائنات پر حاکم ہیں، یعنی نظام وہی چلے گا کہ جو نظام امیر المومنین ہے، وہی چلے گا کہ جو نظام خدا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے کلمات، ولایت کلمہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہم لوگ ولایت کلمہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب بھی ہم لوگ دین اور سائنس کی بات کریں گے، تو پہلے معلوم ہو کہ دین کسے کہہ رہے ہیں، پھر معلوم ہو کہ سائنس کسے کہہ رہے ہیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ آیا اس کے درمیان کوئی کانٹرڈکشن موجود ہے بھی یا نہیں ہے۔
بالکل بالکل۔
اگر آپ سائنس سے مراد ٹیکنالوجی،
کال آ گئی ہے تو کال لے لیتے ہیں، پھر آگے اپنی بحث کو جاری رکھتے ہیں۔ جی سوال بیان کریں اپنا، آواز نہیں آ رہی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ شکر خدا، بالکل جی اپنا سوال پیش کریں۔
جی سوال میرا جو ہے وہ روزے کے متعلق تو جو آپ کی بات چل رہی ہے وہ ہے ہی ہے۔ میرا سوال جو ہے خصوصاً نماز جماعت کے متعلق ہے کہ پاکستان میں یہ کورونا وائرس کی وجہ سے حکومت نے 6 فٹ کا فاصلہ جو نا وہ شرط رکھی ہے کہ 6 فٹ کے فاصلے پہ نماز جماعت کا انعقاد ہو سکتا ہے، ادر وائز آپ نماز جماعت کا انعقاد نہ کریں۔
جی جی یہ چونکہ
اس حوالے سے
جی جی اس پروگرام کے بعد ہمارا اگلا پروگرام جو ہے وہ فقہی احکام کا ہے، چونکہ یہ فقہ سے مربوط ہے، انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ ہمارا چونکہ یہ تھوڑا عقیدتی اور سماجی گفتگو کرونا کے حوالے سے ہے، تو اس پروگرام کو ہم جاری رکھتے ہیں، اگلے پروگرام تک ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ جی جی عرض کر رہا ہوں، آپ کو عرض کروں گا انشاءاللہ یہ پروگرام کے بعد انشاءاللہ۔ جی ہم اپنی بحث جاری رکھیں۔
جی ہاں, تو
دین اور سائنس کا مفہوم واضح ہونا چاہیے.
سائنس کا مفہوم اگر واضح ہو جائے ہمارے پاس تو یہ چیزیں معلوم ہو سکیں گی. یعنی اگر ہم لوگ سائنس سے مراد ٹیکنالوجی لے رہے ہیں, سائنس سے مراد یہ تطور, پراسپیرٹی, یہ بڑی بڑی بلڈنگز اور ان تمام امور کو لے رہے ہیں, اور یا فارماسیوٹیکلز کی یہ تمام فارمولاز کو لے رہے ہیں, سائنس سے مراد ان چیزوں کو لے رہے ہیں, تو سائنس پہلے ہاتھ جوڑ بیٹھی ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اب یہ کوئی الہی طاقت ہوگی کہ جو ہم لوگوں کو محفوظ
رکھے گی. یعنی فعلا اس وقت جتنی ٹیکنالوجی موجود ہے اس نے ابھی تک جواب نہیں دیا.
جواب نہیں دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو فیلئر ہے وہ بتا رہا ہے کہ کوئی ایک غیبی امداد ہے کہ جو آ کر اس کائنات کے اوپر حاکم ہے اور ٹھیک کر سکتی ہے, کہ جس کے ہاتھ, جس کے پنجے قدرت میں سب کچھ ہے. اچھا اگر ہم لوگ سائنس سے مراد ایک سوشل سائنسز لیں, سوشل سائنسز سے مراد ہم لوگ وہ سسٹمز لیں کہ جو اس معاشرے کو انسان نے دیے ہیں, یعنی وہ اکنامیکل سسٹم لیں, وہ سوشل سسٹم لیں, وہ ہم لوگ جوڈیشری کا سسٹم لیں, لا کا سسٹم لیں, یہ ان تمام سسٹمز کو اگر ہم لوگ لینا شروع کریں تو وہ بھی ہم لوگ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بری طرح سے فیلئر کا شکار ہوئے, کس طرح سے بری طرح سے پٹ گئے ہیں. یعنی ایجوکیشنل سسٹم ہمارا انسان کو ایسی جہد کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ جہاں پر اس کے ساتھ سے تربیت کا سسٹم ہی ختم ہو گیا,
تربیت رٹا سسٹم شروع ہو گیا.
یعنی اصلاً تربیت جس طرح سے باقی رہی نہیں, بلکہ مجھے ایک بڑی اچھی ایک ایجوکیشنسٹ ہیں پاکستان میں, کراچی میں ان سے ملاقات ہوئی, تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اگر آپ ہمارے بچوں سے کہیں کہ جو انگلش میڈیم اسکولس میں پڑھ رہے ہیں کہ تم نے اس موضوع کے اوپر انگلش کے اندر ایک گھنٹہ اسپیچ دینی ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم لوگ نہیں دے سکیں گے. یعنی ان کو انگریزی میں پڑھایا جا رہا ہے, تمام تعلیم ان کو انگریزی زبان کے اندر دی جا رہی ہے, لیکن پھر بھی اتنی دی جا رہی ہے کہ جس کے اندر وہ اس کتاب کو بھی حل نہیں کر سکتے. یعنی وہ جو انگلش
میڈیم مطالعے یعنی نکال نہیں سکتے,
اصلاً کر ہی کچھ نہیں سکتے. یعنی ایجوکیشنل سسٹم بالکل فلاپ ہو گیا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ ہر سال ایک نیا ایجوکیشنل سسٹم آتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہے کہ پچھلا ناقص تھا.
بالکل
اگر ہم لوگ یہ تمام سسٹمز لے رہے ہیں تو معاشرہ پھر بھی کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے, ہم لوگوں کو اپ ڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم لوگ سائنس سے مراد مطلق علم لیتے ہیں, یعنی علم مطلق یعنی بغیر کسی قید,
تمام
چیزیں اس کے اندر جس کو ہم لوگ انگریزی زبان میں نالج کے نام سے جانتے ہیں, یعنی اس کو پھر سائنس کے نام سے نہیں جانتے ہو, ہم لوگ اس کو نالج کے نام سے جانتے ہیں. اگر ہم لوگ سائنس سے مراد نالج لے رہے ہیں تو اس نالج میں اور دین کے اندر کہیں پر بھی آپس میں تعارض نہیں پایا جاتا. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس سے مراد مطلق علم ہے تو رسول خدا ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی کتنی اس طرح کی معصومین سے بھی روایات ہیں کہ اطلب العلم من المحج الى الحج.
بالکل
یعنی العلم ضالت الحکمت ضالت المؤمن. بھئی اگر آپ کو کسی سے بھی ملتی ہے, حکمت ملتی ہے, اگر آپ کو علم ملتا ہے تو وہ آپ کسی سے بھی جا کر لے لیں. لیکن یہاں پر سب سے اہم بات, اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہم اس کو,
جی آپ جاری رکھیں,
یعنی اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہے سید, کہ یہ کانٹراڈکشن پیدا کیا کیوں گیا, ہوا کیوں ہے, اصل اس کی بنیاد کہاں پر ہے. تو اس کی بنیاد ہم لوگ اپنے ڈارک ایجز کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کلیسا نے اس دنیا کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کیا, کس طرح سے اپنی حکومت کے قائل ہوئے اور کہا کہ جو ہم لوگ انجام دے رہے ہیں وہی درست ہے, اور اس کے پیچھے بھی باقاعدہ ایک سازش بتائی گئی, زائونسٹ سازش بتائی گئی کہ جس نے کلیسا کو اس جگہ تک پہنچایا, اس تشدد تک پہنچا دیا. یعنی اگر ہم لوگ اس کی اگر مثال لینا چاہیں کہ جس طرح سے آج خود کو مسلمان کہنے والے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ داعش بھی مسلمان ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. یعنی اسی طرح سے اس ایک مکتب فکر کو اس ایکسٹریمسٹ یا ایکسٹریم پوائنٹ پر پہنچانے کے لیے بھی پیچھے کچھ ایسے مغز متفکر موجود ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر الہی نظام کا خاتمہ چاہتا ہے, جو الہی نظام کو اور انسان کو سکون سے رہنا نہیں دینا چاہتے.
اچھے ایک نقطے تک پہنچ رہی ہے بحث, تو اس کو جاری رکھیں گے اگر رضا بھائی کی خدمت میں آتے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کہ یہ جو تعارض, نزاع, جھگڑا جو دین اور سائنس میں شروع کیا جا رہا ہے, آیا واقعا سائنس کے اندر ایسی یعنی طاقت ہے یا اس کے اندر قلمرو ہے کہ وہ دین کی نفی کر سکے آ کے؟
جی بہت شکریہ آپ کا, موضوع بہت دلچسپ ہے اور اس کے بہت زیادہ پہلو ہیں, جتنے پہلوؤں پہ بھی ہم بات کریں وہ کم ہیں, اتنا وسیع موضوع ہے. کیونکہ دراصل اس موضوع کے ذیل میں جو کام کیا جا رہا ہے اور جو حکمت پوشیدہ ہے وہ سازش کے عنوان سے ہم اس حکمت کو ہم پہچان سکتے ہیں. اور جیسے کہ برادر بزرگوار فاضل صاحب نے بتایا کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا, आगाज अगर हम समझ जाएं कि किस तरह से हुआ, उसकी रीजंस क्या थी। एक रीजन तो ये थी कि इंसान ह्यूमनिज्म की जब हम बात करते हैं कि जब कलीसा ने ह्यूमनिज्म को इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसके रोल को मिनिमाइज करना शुरू कर दिया, जो खुदा ने उसको इख्तियार दिया था उस इख्तियार को भी सल्व करना शुरू किया, तो एक रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ। वो रिएक्शन क्या था? रिजिडिटी की वजह से था जो कि कलीसा की तरफ से आया, और वो रिजिडिटी इतनी सख्त हुई कि हम दाइश को कहते हैं ना बड़े एक्सट्रीम है। हाँ। मैं समझता हूँ वो भी बहुत एक्सट्रीम हो गए अपने ओपिनियन में,
बहुत सारे ऐसे फैसले
ना सिर्फ उन्होंने इसके अगेंस्ट में ऐसा नजरिया पेश करना शुरू कर दिया कि जिसमें इंसान के रोल को उसके अपने रोल से बहुत ज्यादा वसी रोल उसको देना शुरू कर दिया, बल्कि इलाही रोल के अंदर इंटरफेयर करना भी शुरू कर दिया। हम जानते हैं कि मजहब ईसाई भी जो है, ईसाई दीन जो है, ये भी खुदा की तरफ से
मिल जाए।
और जो सबसे बात अहम समझने वाली है, जो खालिक कायनात है, जिसने ये तमाम कायनात अपनी तमाम रानाइयों के साथ खल्क की है, वो उसके राजों से ज्यादा आगाह होगा। और आया उसने वो राज जो है वो छुपा के रखे होंगे, या कुरान की आयात के जरिए से, मुख्तलिफ अहादीस के जरिए से हमें भी पहुंचाए होंगे। तो जाहिर बात है इसमें जो रूल कुल्ली तौर पर हमारे लिए मौजूद है, जैसे इन्होंने कहा कि इस्लाम की निगाह में इल्म इल्म है। अब दो सोर्स हैं उसकी, एक सोर्स जो है वो एम्पेरिकल रिसर्च के जरिए से इंसान हासिल कर रहा है, तजुर्बा कर रहा है, सर्वे करता है और डिस्कवर करता है। दरअसल साइंस कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि वो खुद खल्क कर रहा है, साइंटिस्ट ऐसी कोई बात नहीं। हम अगर पलटे हैं तो साइंस की बुनियाद इलाही है, खुदा ने ये सब कुछ निजाम और ये सारी बारीकियां और ये सारा निजाम खल्क किया है। अगर आप कहते हैं साइंस ने ये डिस्कवर कर लिया कि जी कोरोना की आइडेंटिफाई करने के लिए एक डिवाइस ईजाद कर ली है, तो ये खुद भी वो डिस्कवरी है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टिकल्स, कोई भी ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल थे कि जिनको जज करके उसने कहा कि ये कोरोना डिजीज है। इसका मतलब वो चीज जिसको इसने जज किया, वो जरसूमा या वो बैक्टीरिया या जो चीज जिसको भी जज किया, उसको किसने खल्क किया? उसको खुदा ने खल्क किया। तो अगर देखा जाए तो ये तमाम डिस्कवरीज हैं और ये एम्पेरिकल रिसर्च के जरिए से हासिल हुए हैं। अब मैं इसको दो फर्जियों में तब्दील करता हूँ कि हमें ना सिर्फ एम्पेरिकल रिसर्च से नॉलेज हासिल करने से मना नहीं किया गया। जी आप काल लें तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं।
जी बिल्कुल जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। आपका
सवाल ये पूछना था कि जो कोरोना और जो मानसून में तवाज़ुन है
जी जी,
उसके बीच में क्या और उसके ताल्लुक को कैसे बयान करेंगे? जैसे खुद दायराज मौजूद में तवाज़ुन जोड़ा मुश्किल थी,
आपने जवाब दिया था
जी जी सैयद, इसी तरह से कि कोरोना जो है वो यकीनन इस मुआशरे के अंदर, देखिए खुदावंद आलम का एक निजाम है जो इस कायनात पर हाकिम है, कि जिसको हम लोगों ने कल भी जिक्र किया कि सुनने इलाहिया के साथ हम लोग उसको जिक्र करते हैं। लेकिन इसके लिए सैयद अगर
मैं आप सवाल के जवाब दे दें फिर हम तकवील कर लेंगे पिछली गुफ्तगू।
यानी अगर वो जो इल्म की भी बात कर रहे हैं कि हम लोग जब एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ते हैं नजरियातुल मारिफा में कि इल्म के हुसूल के तरीके हैं, हम लोग इल्म के हुसूल को तीन तरीकों से, यानी इल्म को तीन तरीकों से हासिल कर सकते हैं। एक दफा हम लोग तजर्बात के जरिए से करते हैं, अपने हिस के जरिए से करते हैं, अपने जो भी मुद्रकात हैं अगर हमारे पास हिस्सी होंगे तो हम लोग उसको इल्म कहेंगे।
ऐसे, ऐसे।
सही है
बिल्कुल।
अच्छा, अगर वो मुद्रकात हमारे पास हिस्सी नहीं है तो उस सूरत में वो पॉजिटिविस्ट जो है हमारे पास एक ग्रोह फिलोसफर्स का, वो कहता है कि वो बस इल्म नहीं होगा। एक दफा हम लोग अकल के जरिए से मफाहिम को दर करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को दर करते हैं
उसमें।
अच्छा, एक दफा जो तीसरा, चूंकि वक्त कम है इसलिए उसको बहुत मुख्तसर करता हूँ। अकल की मिसाल एक और दो की मिसाल है, चूंकि एक और दो खुद खारिज में हमारे पास मौजूद नहीं है, बल्कि हम लोग अकल के जरिए से इंतजार करते हैं। हम दो बल्ब देख रहे हैं, दो कैमरे देख रहे हैं, दो शख्स देख रहे हैं, दो दीवारें देख रहे हैं वगैरह वगैरह। ہم انتظار کرتے ہیں اس مفاہیم ثانویہ کو یا پھر بہرحال ایک مفاہیم کو. لیکن تیسرا ہمارے پاس علم شہودی ہے, ہم لوگ شہود کرتے ہیں. اگر ہم لوگ ان تینوں علم کو ساتھ رکھیں تو ہمارے پاس جو پہلی دونوں قسموں کے علم ہیں وہ دونوں ذنی ہیں, ممکن ہیں, قابل خطا ہیں. یعنی ایک چیز کو ہم لوگ جب دور دیکھ رہے ہیں تو چھوٹا دیکھ رہے ہیں, جب قریب آ رہی ہے تو وہ بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے. کیا آیا ہماری آنکھ کا دھوکا ہے یا وہ بڑی چھوٹی ہوگی؟ ایسا نہیں ہے. اسی طرح سے جتنی بھی چیزیں ہم لوگ حواس کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں, جتنے بھی علم ہم لوگ جو مدرکات ہیں ہمارے حواس کے ذریعے سے, ممکن ہے کہ اس کے اندر کہیں پر اشتباہ ہو جائے, کہیں پر خطا ہو جائے, جہاں پر ہم لوگ کسی ایک خاص اس سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں. عقل کے ذریعے سے بھی ممکن ہے کہ کہیں پر انسان کسی ایک جگہ پر جا کر منفعت اور مصلحت اور وہ جو مضرت ہے جب اپنی لے گا کہ اس کے اندر مجھے فائدہ ہے, نقصان ہے, کیا ہے, ممکن ہے وہاں پر کہیں پر اشتباہ کر بیٹھے. لیکن علم شہودی ایک ایسا علم ہے کہ جس کے اندر اشتباہ ممکن نہیں. اگر انسان کے بدن کے اندر درد ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی تمہارے بدن کے اندر درد ہے, وہ خود اس کو درد کر رہا ہے, شہود کر رہا ہے. اچھا, اگر ہم لوگ جو علم اور اس کی بات کر رہے تھے سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی, ہمارے پاس سائنس جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری پہلے دو قسم کے علوم کے ذریعے سے خاص ایک نتیجے تک پہنچتی ہے کہ جو مسلسل ذنی اعتبار ذنی اس مدرکات کو لیتے ہوئے اسی کو علم کہہ کر اچھا, اگر اس طرح کے ہمارے پاس یہ ذنی ساری معلومات ہوں اور ایک دفعہ ہمارے پاس ایک ایسا علم ہے کہ جو الہی ہے, کہ جس کے اندر یقین ہے, واقعیت ہے, اب یہاں پر اگر آپ آ کر اس لہجے کے اندر یا اس جگہ پر آ کر
کنٹرڈکشن کی بات کریں گے, رب دے رہے ہیں آپ اس میں برنامہ پروگرام کا ٹائم بالکل تقریباً ختم ہو گیا ہے, آپ کی بات کو کامل کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بہت پھیلی ہوئی بحث ہے, اس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے, ہم اس کو موضوع کو ایک نتیجے تک پہنچائیں گے.
جی, تو میں عرض کر رہا تھا کہ نہ صرف ایک اسلام سائنس کی کسی بھی نالج کا منع نہیں کرتا, بلکہ قرآن کی متعدد آیات میں آفاق و انفس پر غور, مشاہدہ اور اس کے ذریعے سے ڈسکوری, اس کی طرف دعوت دی گئی ہے. اور دوسری طرف اگر یہی بات محترم فاضل صاحب کے میں آگے بڑھاؤں گا کہ سورس آف نالج جب اسلام کے اندر ایک الہی سورس موجود ہے قرآن و حدیث کی صورت پہ, اس میں صرف دین کی باتیں نہیں ہیں, اس میں اگر دو تین آیات میں صرف آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سائنٹیفک نالج بہت پہلے ہمیں بتا دی گئی تھی اس کی فاؤنڈیشن, لیکن ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. اور ہم نے جو ریسرچ کی سائنس کی دنیا میں, جو نام دیا ہم نے سائنس امپیریکل ریسرچ کو, اس کا ہائپوتھیسس ہم نے فرضیہ کرا دیا. اگر ہم یہ کہ فرضیہ قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے, مثال کے طور پر سورہ نبا کی آیات میں کہ ہم نے پہاڑوں کو میخوں سے گاڑ دیا, اگر آپ اسٹرکچر ڈیزائننگ میں جائیں تو آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ بلڈنگ اگر مضبوط بنانی ہے تو جناب فاؤنڈیشن مضبوط کریں. تو مگر اسلام نے اس سائنٹیفک نالج کو ایک پیرائے میں آپ کو نہیں بتایا. یا حدیث اٹھا کے دیکھیں, آپ سے کہا پریکشنری ہیلتھ کی حدیث کہ جی آپ ہاتھ دھوئیں کھانے سے پہلے, اب یہ کیا تھا؟ آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ جو جرمز ہوتے ہیں وہ ہاتھوں کے ذریعے سے جب آپ کھانا
کھاتے ہیں.
یہ ساری چیزوں کے ہائپوتھیسس, کاش کے وہ جو علم اور سائنس کا اکٹھا دور تھا جب مدرسہ اور اسکول ایک ہوتے تھے, جب مدرسہ امام جعفر صادق کا درس تھا, جہاں پہ امپیریکل ریسرچ اور ہسٹوریکل ریسرچ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہی تھی, اور انہی احادیث کی روشنی میں سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بہت ریپڈ ہوتی تھی. کاش کہ ہم اس دور کی طرف واپس پلٹ سکیں. اور یہ کرونا شاید ہمیں یہ درس دے رہا ہے, دین جو ہے وہ پہلے, بہت پہلے ہمیں بچانے کے بہت زیادہ ذرائع بتا گیا تھا.
یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بھی سید نے بھی بات کی کہ پہلے اس طرح سے اکٹھا ہوا کرتا تھا اور جو ترقی تھی بہت تیز تھی, بہت اچھی رفتار تھی. یہ جو ہم لوگوں نے شروع میں بھی بیان کیا کہ یہ ایک سازش ہے, اس کی طرف ایک چھوٹا سا اشارہ کر کے تو آپ
مختصر ذرا
دیکھیں, اگر ہمارے پاس ایک نام ملتا ہے تاریخ میں ایک پوپ کا کہ جس کا نام مارٹن لوتھر بتایا گیا, وہ مارٹن لوتھر آ کر سب سے پہلے ایک ایسا نظریہ دیتا ہے کہ یہ جو کتاب مقدس ہے ضروری نہیں ہے, یعنی بائبل ضروری نہیں ہے کہ تم انہی سے سمجھو کہ جو پادری ہیں, تم خود سے بھی سمجھ سکتے ہو. پھر آہستہ آہستہ اس کو ایک عام ٹیکسٹ کا رتبہ دے دیا گیا اور اس کو معاشرے کے اندر عام کر دیا گیا. اس کے بعد خود کلیسا کو بھی خطا کار بنایا گیا. اور یہ مارٹن لوتھر جس طرح سے آہستہ آہستہ لوگوں کو دین سے دور کرتا کرتا اور بعد میں ایک ہیومنزم کا کانسیپٹ آ گیا کہ انسان محور ہونا چاہیے, انسان کے لیے جب سب کچھ ہے تو بس انسان ہی ہے, انسان ہی اپنے قوانین بنائے, انسان ہی سب کچھ کرے. میں ایک تحقیق میں پڑھا تھا کہ یہ جو مارٹن لوتھر کے جو پہلے ایک کلیسا کا پادری ہے اور جس نے آہستہ آہستہ یہ سارے مڈل ایجز کے اندر کام کیے, یہاں تک کہ رینیسنس کا ایک یہ مقدمہ بنا. یہ مارٹن لوتھر خود ایک زائونسٹ تھا, یعنی یہ ایک کرسچن پادری تھا ہی نہیں کہ جن کو اس کے اندر نفوذ کیا اس نے, پہلے نفوذ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کو کلیسا سے کاٹا اور کرتے کرتے ان کو صرف ویٹیکن سٹی تک محدود کر دیا. اگر یہ کلیسا اسی آب و تاب کے ساتھ الہی احکام کے ساتھ چلتا رہتا, جو جس طرح سے سید نے بھی بات کی, یہ علم اور دین جدا نہیں بلکہ اسی دینی علم کے ساتھ انسان اس قدر ترقی کر جاتا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا.
جی بالکل, میں نے جیسے عرض کیا کہ وسیع اور اس بحث ہے, اس کو ہم اس اپنے چھوٹے سے برنامے میں ختم نہیں کر سکتے. انشاءاللہ اگلے برنامے میں کل دوبارہ ہم اسی بحث کو چھیڑیں گے اور اس میں جو مختلف ابہامات باقی رہ گئے ہیں, سوالات باقی رہ گئے, اس کو ہم جواب دیں گے. جی ہمارا یہ پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور اس کا خلاصہ میں ایک جملے میں فقط آپ کو عرض کر دوں کہ دین اور سائنس میں حقیقی معنوں میں کوئی تعارض نہیں پایا جاتا, یہ آپس میں ایک دوسرے کے مکمل ہیں, تکمیل کرتے ہیں ایک دوسرے کی, کہ اس کو مزید کھولنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ کل اسی برنامے میں دوبارہ آپ کی خدمت میں اسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اور تفصیل سے آپ کی خدمت میں ان بحثوں کو بیان کریں گے. ابھی آپ کی خدمت میں ایک کلپ جو ہے وہ نشر ہوگا کہ جس میں رہبر معظم انقلاب فرما رہے ہیں کہ ماہ رمضان بہشت کا ایک ٹکڑا ہے, وہ ملاحظہ کریں. انشاءاللہ ہم پھر اپنے اگلے پروگرام فقہی احکام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماه رمضان در هر سالی قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم. بعضی همون سی روز را وارد بهشت می شوند, بعضی به برکت اون سی روز همه سال را, بعضی همه عمر را, بعضی هم از کنار اون غافل عبور می کنند که مایه تأسف و خسران است. برای هر کسی که ببیند این موجود انسانی با این همه استعداد و توانایی عروج و تکامل از یک چنین سفره با عظمتی در مقابل چشم خود او استفاده نکند, هر کس این را ببیند حق دارد که متاسف بشود. این ماه رمضان است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحیم, الحمد لله رب العالمین. دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں فقہی احکام کے پروگرام کے ساتھ, کہ جس میں دو شخصیات دعوت کی ہیں کہ جو آپ کے فقہی احکام کے بارے میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیں گی. ان میں سے ایک آغا جمشید علی ہیں کہ جن سے آشنا ہو چکے ہیں آپ, اور اسی طریقے سے آغا سید ارتضا رضوی ہیں کہ ان سے بھی آپ آشنا ہو چکے ہیں. ہم اپنے سوالات کی طرف جاتے ہیں. آغا ارتضا سے یہ ہم سوال پوچھیں گے کہ پچھلے پروگرام کے اندر ایک سوال کیا گیا ہے ناظرین کی طرف سے کہ یہ جو کرونا کی حالت بہرحال آئی ہوئی ہے, وبا آئی ہوئی ہے, اس میں کچھ محدودیتیں ایجاد کی گئی ہیں, اور اس محدودیت میں ایک یہ کہ نماز جماعت پہ پابندی لگا ہے, جو گیدرنگ جو ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ وبا کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے. تو نماز جماعت میں بھی چونکہ افراد بہت زیادہ جمع ہوتے ہیں تو نماز جماعت سے روکا گیا ہے. اور اگر ڈاکٹری اعتبار سے دیکھیں وہ کہتے ہیں نماز جماعت اگر کرنی ہے تو 6 فٹ کا فاصلہ دیں آ کر. تو آیا نماز جماعت کریں اور 6 فٹ کا فاصلہ دیں یا جماعت ہی نہ کریں, اس بارے میں فقہی اعتبار سے کیا فرماتے ہیں؟
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتفاق سے بھی پچھلی گفتگو جو سائنس کے حوالے سے چل رہی تھی, یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف ہمارے علماء کرام سائنٹیفک اوپینین کو اہمیت دیتے ہیں بلکہ اس کو ایکسیپٹ بھی
کرتے ہیں.
اور کافی موارد میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اگر وہ ماہر ہیں اپنی فیلڈ کے اندر اور وہ کوئی رائے دیتے ہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس کے اندر دو ہمارے سامنے چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک یہ کہ انسان کی جان کو خطرہ ہے اور وہ ایسے مہلک مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یا تو ایک طولانی مرض میں مبتلا ہو جائے گا یا وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. اور دوسری طرف جماعت ہے جو ایک خود مستحب عمل ہے, اور ہمیں پتہ ہے مستحب عمل جب ہم انجام دیتے ہیں تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے, لیکن وہ کمپلسری نہیں ہوتی. یعنی اگر ڈیو ٹو اینی ریزن کوئی ایسی سچویشن آ جائے تو ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں. اب جب دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں تو ہم اگر اپنی عقل سے بھی ذرا جائزہ لیں تو آپ کے خیال میں ایک سمپل اوپینین, حالانکہ دین میں ہماری عقلی اوپینین کوئی اہمیت نہیں رکھتا, لیکن ہم ویسے بات کرنے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, تو ہم جان بچائیں گے یا مستحب عمل کو انجام دیں گے؟ تو ظاہر بات ہے. اور جب مراجع اعظم سے فتویٰ طلب کیا گیا تو جو احکامات پہلے سے موجود ہیں یہ ایسے محکامات نہیں ہیں جس کی کوئی بیس نہ ہو, احادیث نہ ہو یا کوئی روایات نہ ہو, اور یہ عقل کے قوانین کے تحت جو خود احادیث سے یا قرآن سے اخذ کیے گئے ان کی روشنی میں اس کے مسائل حل پیش کیے گئے ہوں, بلکہ یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کے ظاہر ہوتے احکامات موجود ہیں. تو اس کے اندر جو دو بڑے قدم کا فاصلہ کہا مراجع نے, جو تقریباً 4 فٹ 3.5 فٹ سم تھنگ 3.5 فٹ بنتا ہے,
جماعت میں 3 فٹ ہو جائے تو ہو جائے
تو ہو سکتا ہے, لیکن لیفٹ اور رائٹ اگر آپ دیکھیں گے تو پھر بھی وہی مسئلہ آئے گا. دو قسم کے ڈائمینشن میں آپ کو فاصلہ کرنا ہے, ایک ماموم اور امام یا ایک صف اور دوسرے صف کے درمیان فاصلہ, اور ایک لیفٹ اور رائٹ کے درمیان فاصلہ. تو جو ماموم اور امام کا فاصلہ ہے اس کے اندر 3.5 فٹ تقریباً دو بڑے قدم کا اجازت دی ہے, لیفٹ رائٹ بھی اسی طرح سے. تو اگر یہ مینٹین کر کے بچ سکتے ہیں کہ جو بتایا گیا ہے جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس ڈسٹینس سے جب آپ کوئی چھینک آئے گی آپ کو یا کوئی ایسی سچویشن ہوگی یا آپ کی خود بریتھ سے یہ چیز ٹرانسفر ہو سکتی ہے,
3 فٹ میں پہنچ سکتا ہے
جی, پہنچ سکتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا ڈاکٹر 6 فٹ کہہ رہے ہیں تو جماعت ہم
یعنی اگر کنفرم ہو جائے کہ یہ 6 فٹ کا ڈسٹینس ضروری ہے اور ماہر نے اس کو کہہ دیا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری
ہے, جان بچانا. ولا تلقوا
بأيديكم الى التهلكة, اور یہ بات بھی ایسی ہے جو ایک کے ساتھ 11 کو ساتھ لے کر جاتی ہے. اگر اپنے تک ہوتی تو پھر جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ مثلا یا مراجع جو ہے وہ اجازت دے دیتے ہیں کہ مثلا کوئی مسئلہ.
اور یہاں پر ایک اور مطلب بھی ہم سامعین کے لیے روشن کریں گے کہ دیکھیں ہمارا دین جو ہے وہ اسی لیے اسی اجتہاد کے مرحلے کی اب تو ڈیٹ دین ہے کہ نئی سچویشنز کے مطابق پرانا جو کچھ بھی ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں رائے حل پیش کرتے ہیں, نہ کہ اپنے پوائنٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں جی میں نے تو نماز پڑھنی ہے چاہے سارے مجھے
نہیں. بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ توجہ کرنا ہمارے ناظرین کا ضروری ہے اس بات کی طرف. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ نماز جماعت مستحب ہے, واجب نہیں ہے
جی.
تو اگرچہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے لیکن واجب کی حد تک نہیں ہے, اور اگر جان کا خطرہ آ جائے تو یہ استحباب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور دوسرا نقطہ یہ آ جاتا ہے کہ بالآخر ایک ماہر کہہ رہا ہے, ماہر انسان نے جو کہا ہے کہ 6 فٹ کا فاصلہ ضروری ہے, تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ماہر انسان کی بات کی اتباع کریں, اور اس کی تائید ہمارے مراجع عظام نے بھی دے دی ہے کہ جو ہمارے آپ یوں کہہ لیں کہ غیبت کے زمانے میں یہی سب کچھ ہیں اور انہی سے ہم نے اپنا دین جو ہے وہ حاصل کرنا ہے. بہت شکریہ, بہت اچھے انداز میں آپ نے سوال کا جواب دیا. ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. وہ یہ کہ اگرچہ کہ ایک سادہ سا سوال ظاہر سے نظر آتا ہے لیکن جب اس کی پیچیدگیوں میں جاتے ہیں تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو عوام ہیں افراد ہیں اس کو صحیح طریقے سے درک نہیں کر پا رہے ہوتے کہ روزہ کن شرائط کے ساتھ جو ہے وہ واجب ہوتا ہے.
جی بہت وسیع سوال ہے اور بہت سارے سوالات کے جوابات اس جواب سے اگر اس کو اچھی طرح سے دقت کے ساتھ سامعین جو ہے اس کو توجہ فرمائیں تو بہت سارے مسائل حل ہوں گے. سب سے پہلی جو شرط روزہ واجب ہونے کے لیے کہ اگر کوئی بالغ نہیں ہوا ہے تو پھر روزہ واجب ہی نہیں.
بالکل.
تو وہ تمام سوالات جو سے کنیکٹڈ ہیں وہ تمام کے تمام سوالات کا حل یہیں سے مل جائے گا. اگر بالغ ہیں تو واجب ہے, اگر بالغ نہیں ہیں تو واجب نہیں. اب بالغ کو کھولنا پڑے گا. شریعت میں بالغ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ایک بہت ہی مشہور سنا ہوا ہوگا کہ اگر لڑکی 9 سال کی ہو گئی ہے اور لڑکا 15 سال کا ہو گیا ہے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے. تو آیا کیا کیلکولیشن کا میتھڈ کیا ہوگا؟ ایک سوال اس سے جو ہے
دو قسم کی چل رہی ہیں معاشرے میں, اسلامی مہینہ ہے اور انگریزی مہینہ.
ہمارے پاس عیسوی کیلنڈر ہے جنوری فروری مارچ, اور ہمارے پاس چاند کی بیس پر جو کیلنڈر ہے اسلامی وہ قمری موجود ہے جو کہ محرم سفر.
تو اس میں معیار کون سا ہے؟
اس میں معیار جو ہے ظاہر بات ہے کہ کیونکہ اسلامی مہینہ میں آ رہے ہیں اسی لیے ہمیں ڈیٹ آف برتھ جو کیلکولیٹ کرنی ہوگی. جن لوگوں کو یاد نہیں ہے اپنے بچوں کی تو پھر وہ ہجری ٹو قمری کیلنڈر سے انٹرنیٹ پہ کنورٹ کر لیں گے, کنورٹ کر کے اپنی ان کو اسلامی ڈیٹ مل جائے گی کہ میرا بیٹا جو ہے میری بیٹی جو ہے کس سال میں کس مہینے میں اور کس تاریخ کو پیدا ہوئی تھی. اسی حساب سے وہ 9 سال اگر لڑکی ہے اور توزیع سال کی طرف رجوع کریں گے, صرف 9 سال ہونا ہی ایک علامت نہیں ہے, اس کی سمٹمس بھی ہیں
علامات
جو کہ توزیع میں بیان ہوئی ہیں. ان میں سے کوئی بھی اگر علامت پوری جاتی ہے پھر بھی وہ واجب ہو جائے گا روزہ اس کے اوپر. اب اس سے کنیکٹڈ ایک اور گفتگو جو ہم کرتے ہیں, کیونکہ ہماری مائیں جو ہیں ظاہر بات ہے خدا نے ان کی دلوں میں محبت رکھی ہے جو تربیت کے لیے بہت ضروری ہے, اور اسی محبت کے ذریعے سے وہ اپنے تمام مشکلات کو بھی سامنا کرتے ہوئے اپنے بچوں کو پروان چڑھاتی ہیں. اور واقعا ہمیں ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے ان ماؤں کا کہ جنہوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا. اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ مائیں محبت کی وجہ سے 9 سال کی بچی کو بچی سمجھتی ہیں,
اس کو کہتے ہیں روزہ اب کیسے رکھے گی, کمزور ہے
چھوٹی, اور دل کی ممتا کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں نہیں روزہ نہیں رکھ سکتی. تو آیا یہ ماں کا کہنا کہ روزہ نہیں رکھ سکتی کوئی کرائٹیریا بن سکتا ہے یا کرائٹیریا نہیں بن سکتا؟ آیا وہ یہ حق رکھتی ہے کہ خدا کے حکم میں رکاوٹ ڈال سکے یا نہیں ڈال سکے؟ اور آیا اس نے اگر ایسا کام کر دیا ہے تو وظیفہ کیا؟
بالکل
اس کے بہت سارے مسائل اور بہت ساری جو ہے شکیں نکلتی ہیں. ان میں سے ایک شک تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے جب خدا کو معلوم ہے تو کیپیسٹی
بالکل
خدا نے اس جسم میں دی ہے, تو جب ہی تو فریضہ دی. یعنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں وہ سمجھ رہے ہیں تو پھر ہم خدا کی بات کو مقدم کریں گے اور 9 سال کی بچی جو ہے وہ روزہ روزہ رکھتی. اب کچھ بچیاں انتہائی کمزور ہوتی ہیں,
وہ تو پھر وہ ہم نے جیسے بھی بات کی ہے کہ ماہر اگر تشخیص دے دیتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے, اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, کچھ اور بیماریاں لگ سکتی ہیں, تو ظاہری بات ہے دین نے استثناءات تو قرار دیا.
استثناءات کے لیے روزے کے اندر 3 کرائٹیریاز جو ہے ہمیں وہ ملتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر یہ 3 چیزیں ہوں تو روزہ واجب نہیں ہوگا. پہلی چیز جو خدا نے بیان کی وہ یہ کہ اصل قدرت رکھتا ہو, یعنی کیپیبل ہو کہ وہ روزہ رکھ سکتا. اگر کیپیبل ہی نہیں ہے, اب قدرت کے کئی معنی کیے جا سکتے ہیں, قدرت سے مراد یہ ہے جسمانی توانائی یا نہیں, وہ قید ہوا ہوا ہے اس کو نہ روزہ رکھنے دیا جا رہا ہے, زبردستی ٹارچر کیا جا رہا ہے, منہ میں ڈالا جا رہا ہے, زبردستی کی جا رہی ہے, کیپیبل کے معنی اگر کیپیبل ہے تو روزہ رکھے. اور ایک اور چیز جو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ضرر کا باعث نہ ہو. ضرر یعنی کیا؟ نقصان. نقصان یعنی کیا؟ کسی بھی قسم کا ایسا نقصان جو بعد میں جو ہے اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے, کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ جو اس کے لیے, یا نہیں اندرونی طور پہ اس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ جو اور زیادہ طولانی ہو سکتی ہے اور کوئی چیز ہو سکتی ہے. تو یہ دوسرا کرائٹیریا ہے جو آپ کو سیف کر رہا ہے نارمل روٹین کے ذریعے سے.
میرے خیال میں یہ سوال تھوڑا لمبا ہے, انشاءاللہ اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی تو ہم اس کو کامل کریں گے. بہت سارے جزیات ہیں کہ جو ڈسکس ہونے والے ہیں. اس میں اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ آغا جمشید علی, بعض اوقات ہی ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں ایسے پیشے موجود ہیں کہ اس میں بہت زیادہ محنت ہوتی ہے, اور خصوصاً جب گرمی کے دن چل رہے ہوں اس وقت تو پھر اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے.
لوہار
ہیں اور مزدوری کرنے والا طبقہ مزدور ہے, ملز کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو بالآخر اتنا زیادہ 8 گھنٹے مسلسل کام کرنا یا 12 گھنٹے تو ان کو شدت پیاس کا احساس ہوتا ہے. تو آیا دین نے ان کے لیے استثناءات قرار دیے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم سوال ہے, اور خصوصاً ہماری آبادی کے لحاظ سے اگر تناسب دیکھا جائے تو زیادہ لوگ اس میں مبتلا ہیں. مثلا ابھی دیکھیں کہ میرے خیال میں شاید گندم کی کٹائی کا موسم بھی ہے اور ماہ مبارک بھی آ گیا ہے, یا جس طرح قبلہ صاحب نے 2-4 شغل بیان فرمائے ہیں کہ سٹیل ملز ہے یا ایسے, تو بہت سخت ہوتا ہے. تو اس میں ہم اتنا عرض کرتے چلے جائیں کہ شریعت نے اتنا کہا ہے کہ اگر آپ برداشت نہیں کر سکتے, تحمل سے کام بڑھ گیا ہے, اب آپ کو معلوم ہے کہ میں گر جاؤں گا, بیمار ہو جاؤں گا, یا مجھے کوئی اور نقصان ہو سکتا ہے, تو آپ کے لیے شریعت نے اتنی اجازت دی ہے کہ اتنا پانی آپ پی سکتے ہیں جس سے آپ کی پیاس ختم ہو جائے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ پھر آپ روزے کے ساتھ ہیں, یوں مطلب نہیں ہے کہ ایک گلاس اگر پی لیا پانی کا تو پھر آپ آزاد ہو گیا ہوں, پھر مجھے سارا دن کھانا پینا آزاد ہو گیا, نہ اتنا جتنے آپ سے آپ کی جان بچ جائے اتنا آپ پی لیں, اور اس کے بعد پھر امساک سے رہیں. اور ہاں یہ یاد رکھیں کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ روزہ آپ کا صحیح ہے, یہ روزہ آپ کا باطل ہو گیا. ماہ مبارک کے بعد جب ماہ مبارک ختم ہو جائے گا پھر آپ پر قضا واجب ہے. اور اسی زمن میں ایک اور نقطہ بھی میں پیش کرتا چلا جاؤں کہ عادتاً جب کہا جاتا ہے ان پیشوں کے لوگوں کو کہ آپ کا بھی یہ پیشہ ہے, سخت ہے, ٹھیک ہے, روزہ رکھیں, کہتے ہیں کہ ہم نہیں رکھ سکتے. تو یہاں پر ایک ہمارے پاس شرعی طور پر ایک ہیلا موجود ہے اور ہمیں اس ہیلا سے استفادہ کرنا چاہیے. اگر اس کو معلوم ہے کہ میں نے سارا دن کام کرنا ہے اور سخت کام ہے, میں روزہ نہیں رکھ سکتا, تو اسے چاہیے کہ صبح روزہ رکھ لے. اگر ابتدا سے روزہ نہیں رکھے گا کفارہ واجب ہو جائے گا. اور کل بھی قبلہ صاحب نے بیان کیا تھا کہ سحری کرنا یا نہ کرنے سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے, روزہ اپنے وقت پہ شروع ہو جاتا ہے, اپنے وقت پہ ختم ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے بہترین رائے حال یہ ہے کہ صبح وقت سحری کر لیں, کھا پی لیں, اپنا کام شروع کر لیں. اب مثلا دن کے 10 بجے, 12 بجے, 1 بجے دیکھتے ہیں کہ اب میری برداشت سے کام بالاتر ہے, میں نہیں برداشت کر سکتا, تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اب اتنا کھا پی لے جتنا جس سے تیری جان بچ جائے. اور اس کا فائدہ وہی ہوگا جو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ کفارہ واجب نہیں ہوگا, فقط ایک قضا واجب ہو جائے گی. انتہائی سہل ترین کام ہے, لیکن اسے استفادہ نہیں کیا جاتا.
اگر اجازت ہے تو اس کی تکمیلی بحث بھی وہ یہ کہ اس کی تشخیص کہ نارمل روزہ خود ایک عام سی عبادت نہیں ہے, مشقت تو اس میں ہے,
خدا نے رکھا,
سختی تو ہے, سہولت کا کام تو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ذرا سی تھوڑی پیاس لگی تو آپ نے روزہ,
میرے برداشت نہیں ہو رہی.
اصلاً ایسی مشقت جو عام طور پہ کوئی برداشت کری ہی نہیں سکتا,
وہ ملاپ ہے.
یہ تشخیص بہت اہم ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ذرا سا بہانے سے جو ہے تھوڑی سی گرمی سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی
مجھے تھوڑی سی پیاس لگ رہی ہے تو اب میں تھوڑا سا پانی پی لوں اور بعد میں قضا کر لوں.
خدا اور وہ حاضر و ناظر جانتے ہیں, یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ اصلا ناممکن ہے. اب حد جو ہے وہ تجاوز ہو چکی ہے, اس سے آگے کوئی نقصان کا باعث ہے, عام لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے.
بہت اچھا نقطہ آپ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ چیز ہمیں مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ روزے کے اندر تکلیف خدا نے رکھی ہے اور خدا حکمت رکھتا ہے اس کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو روزے کے ذریعے کچھ تکلیف کا احساس ہو رہا ہے تو آپ حتماً جو ہے وہ ان فقہی احکام پہ عمل کر سکتے ہیں. نا فقہی احکام جو استثناءات دے رہے ہیں اور دین نے جو استثناء دیا ہے وہ ہے کہ جو حد سے کراس کر جائے, جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا اس میں, تو بہرحال مطلب ذرا کھل گیا ہے, کوئی غلط استفادہ نہ کرے اس سے آ کے. تو مطلب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اچھے انداز میں اس کا جواب دیا. ہم اپنے اسی سوال کی طرف آتے ہیں کہ شرائط کی جو بات چل رہی تھی کچھ جزئیات رہ گئی تھی اس کے اندر, اس کو اگر آپ کامل کر دیں تو اگلے سوال.
جی اسی میں یہی ایک تو یہی بات ہو گئی کہ انسان جو ہے تیسرا کرائٹیریا جس کی وجہ سے روزہ واجب نہیں ہوتا, پہلا کرائٹیریا ہم نے کہا کہ جی قدرت نہ رکھتا ہو,
یہ جو سوال ہم کر رہے ہیں قدرت سے قدرت
سے بھی آ گیا جی, اور مشقت سے بھی آ گیا ٹھیک, اتنی زیادہ مشقت ہے کہ عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا. اور تیسری چیز ضرر و نقصان ہے. تو آپ دیکھتے ہیں عموماً بیماری میں یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ واضح ہوتی ہے, پروفیشن میں نسبتاً کم ہوتی ہے. سارے پروفیشن ایسے نہیں ہوتے کہ جس کے اندر انتہائی مشقت ہو اور روزہ رکھنا اس کے لیے ناممکن ہو جائے اور اس کے ہاتھ سے نکل جائے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ مثال کے طور پہ یہی ہم ماؤں کی شفقت کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے روکتی ہیں ہمیں, ٹھیک ہے, میری بچی چھوٹی ہے ابھی 9 سال کی ہے ابھی, تو کیسے یہ اتنا بڑا اول بات یہی کہ آپ کو درک کرنا چاہیے کہ جو خالق کائنات ہے جس خدا نے یہ نعمت آپ کو عطا کی ہے اسے سب سے زیادہ بہتر پتا ہے کہ آیا اس میں یہ کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے, وہ رکھ سکتی ہے نہیں رکھ سکتی ہے. پھر بھی اگر ایسی بچیاں ہیں کہ جو بالغ تو ہو گئی ہیں اور علامات بھی ہو گئی ہیں لیکن وہ مشقت میں آ جاتی ہیں, وہ مثلا بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہیں, وہ مسئلہ اتنا یعنی ناممکن ہو جاتا ہے کہ انسان چاروں طرف سے اگر جج کرے, سارے لوگوں سے پوچھے تو بولے کیا ظلم کر رہے ہو اس کو روزہ رکھوا رہے ہو. اگر ایسی سچویشن آ جائے کہ بہت ہی زیادہ مشقت پہ ہو تو پھر جو ہے وہ افطار جو ہے وہ جائز ہے, اور یہ قضا کی جائے گی، اور اگر اس سال قضا نہیں کی تو ہمیں معلوم ہے کہ قضا کے احکامات یہ ہیں کہ جس سال ہم نے روزہ عذر کی وجہ سے نہیں رکھا ہے تو اس سال کے اندر اندر اگلے رمضان سے پہلے پہلے قضا کریں، اور اگر ہم نے قضا نہیں کی تو پھر نہ صرف یہ کہ اگلے سالوں میں قضا کر سکتے ہیں، 750 گرام گندم، چاول یا کوئی ایسی غذا یا پھر طعام کھانا کھلانے مسکین کو کھانا، ایک روزے کے بدلے ایک طعام یا 750 گرام گندم یا چاول یا جو یا اس قسم کی جو بھی غذا ہے وہ ہم نے فدیے کے طور پر یا کفارے تاخیر کے طور پر جو تاخیر کیے وہ ہمیں دینا ہے۔
بہت شکریہ،
یہ رخصت موجود ہے۔
تو اگلا سوال آخری ہم لیتے ہیں کہ ٹائم میں گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے، خواتین کے حوالے سے یہ سوال ہے، چونکہ کافی مبتلا بے مسئلہ بھی ہے کہ خواتین بعض اوقات ایک مخصوص ایام میں ہوتی ہیں، تو اس حالت میں خواتین کا روزے میں کیا حکم ہے؟
جی بالکل، میرے خیال میں جس طرح غصید فرما رہے تھے ان شرائط کو اچھی طرح کھول کر بیان کر دیا جائے تو بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی اسی شرائط کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ مثلا روزے کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ پاک ہونا چاہیے آپ کو، اب مرد کی پاکیزگی ایک اور جہت سے ہے اور خاتون کی پاکیزگی ایک اور جہت سے ہے۔ مرد کی پاکیزگی یہ ہے کہ مثلا نماز صبح اذان صبح سے پہلے پہلے اس کو حالت جنابت سے باہر آنا چاہیے، اگر غسل واجب ہے تو غسل کر لینا چاہیے، اور اگر یہ جان بوجھ کر غسل نہیں کرے گا تو اس کا اس دن کا روزہ باطل ہوگا اور اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا۔ عورت کے لیے بھی اسی طرح ہے کہ اگر اس پر غسل واجب ہے، غسل جنابت ہو یا غسل حیض ہو، تو اس پر بھی واجب ہے کہ اذان صبح سے پہلے پہلے بالکل وہ غسل کر لیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اس کا کہ مثلا آپ اس نے روزہ رکھ لیا ہے اور دن میں خاص ایام شروع ہو گئے ہیں، تو اس میں اگرچہ وہ بالکل روزہ کے آخری منٹوں میں ہی شروع ہو جائیں تو جس وقت بھی وہ شروع ہو گیا تو روزہ باطل ہو جائے گا، اور پھر ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا واجب ہے۔
لیکن کفارہ اس میں
نہیں ہے، شریعت نے یہ ترخیص دی ہے خواتین کے لیے کہ اگر ان ماہ رمضان میں خاص ایام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائیں تو آئندہ ماہ رمضان سے پہلے پہلے، اگر آئندہ ماہ رمضان سے نہیں رکھا تو جس طرح غصیب فرما رہے تھے پھر وہ قضا اور کفارہ بھی ساتھ واجب ہو جائے گا، آئندہ ماہ مبارک سے پہلے پہلے ان کے لیے واجب ہے کہ ان کی قضا کر لیں، اور یہ شریعت نے ان کے لیے معاف بھی فرمایا ہے۔
انشاءاللہ جی، بہت سارے سوالات ہیں روزے کے بارے میں کہ آہستہ آہستہ ہم اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہیں گے اور مختلف روزے کے حوالے سے سوالات
میں ایک اور اگر وقت ہے تو میں اور
مختصر طور پہ
جی بالکل، وہ جو ہم نے بچی کے حوالے سے کہ 9 سال کی بچی جو ہے وہ کسی ریزن کی وجہ سے روزہ چھوڑتی ہے تو اسے جو ہے وہ اجازت ہے کہ وہ چھوڑ سکتی ہے، قضا کر سکتی ہے، لیکن اگر وداؤٹ اینی ریزن، ماں کی محبت کی وجہ
سے چھڑوا دیا انہوں نے،
یعنی اس نے ایزی لیا اور چھوڑ دیا، پتا ہے اسے کہ میرے اوپر واجب ہے۔ ایک تو مرحلہ یہ ہے کہ اسے وجوب کا پتہ ہی نہیں، کفارے کا پتہ نہیں، اس کا مسئلہ ڈفرینٹ ہے، لیکن اگر اسے پتا ہے کہ ایک رمضان ہے اس میں روزے رکھنے ہوتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے ہیں تو پھر اس کی سزا ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چھوڑ دیتی ہے تو پھر ظاہر بات ہے ایک روزے کے بدلے 60 روزے مسلسل، اس میں 30 مسلسل باقی رینڈم رکھ سکتی ہے، یا پھر 60 مسکنوں کو کھانا، اور تیسرا کفارہ
شریعت میں جو ہے وہ محبت ملاک نہیں ہے، محبت کی وجہ سے اگر کچھ
شریعت کو چھوڑ پڑے تو
جی نہیں، اس طرف سے رخصت بھی ہے کہ اگر جینین کیس ہے تو بالکل خدا نے سہولت دی ہے،
واضح طور پہ بیان کیا اس کو کہ اگر مشکل نظر آ رہی ہے، کمزور ہے اور ڈاکٹر بھی تشخیص دے رہا ہے اور خود بھی تشخیص دے رہے ہیں کہ مشکل درپیش ہو جائے گی اگر وہ روزہ رکھے گی، تو ظاہری بات ہے پھر دین سختی کا دین بھی نہیں ہے کہ وہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے نور الولایہ کے اس پلیٹ فارم سے اپنے انہی تین پروگراموں کے ذریعے کہ جو آپ کی خدمت میں ان 1.5 گھنٹے کی نشریات میں بیان کیے گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى، نأمل عفوك سبحانا يا خالقنا يا رب، لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب، لعبيدك نير الدار.
الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانه.